محمد و آل محمد بالصلوات. اللهم صل على سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في ذات الصلوات. امام زمان عجل الله فرجه الشریف کی ذات کے لیے ایک مختصر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نقال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. سهور إمام زمانك اليسرى. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صلوات. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ان ایام کی ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عاشور کے دوران عزاداری سید الشہداء کو ایک خالص عمل کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کے طفیل زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرمائے. دنیا بھر کے مومنین اور مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بدر شاہد کے ایک عزیز مریض ہیں، پروردگار سے دعا ہے خدا متعال ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور دیگر جتنے مومنین کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، خدا متعال سے دعا ہے بیمار کربلا کے طفیل پروردگار ان کو شفاء عطا فرمائے. اپنی گزشتہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کچھ عرائض آج 11 محرم الحرام کی اس مجلس میں بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور آج گفتگو کرنا زیادہ آسان محسوس ہو رہا ہے. جب سامعین تھوڑے ہوں تو خطیب کے لیے گفتگو کرنا اور زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ زیادہ شور بھی نہیں مچانا پڑتا اور سب تک آرام سے آواز پہنچ سکتی ہے، اور پھر ایک باس مباحثے کی شکل پیدا ہوتی ہے، سب کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے. آج تہذیب کے کچھ مراحل سے متعلق گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں، آج اور کل دونوں اسی موضوع سے گفتگو کروں گا. کن مراحل سے گزر کر انسان مرحلہ تزکیہ تک پہنچ سکتا ہے، اس سے پہلے بھی جہاد بالنفس کو جہاد ظاہری کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور چونکہ ظاہری چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے، آج بھی اسی تشبیہ کے ساتھ کہ مملکت انسانی میں سب سے پہلا کام جو ضروری ہے کہ ویزا اسلامی کو یا کسی بھی مملکت کو مضبوط رکھنے کے لیے اس کی سرحدوں کو مضبوط رکھا جائے. سب سے بہترین حاکم وہ ہوا کرتا ہے کہ جو دشمن کو موقع ہی نہیں دیتا ہے کہ کبھی دشمن اس ملک پہ حملہ آور ہو سکے. کہیں پہ کمزوری واقع ہوتی ہے، کہیں سے سرحد کمزور ہوتی ہے، بارڈر جو ہے اس کی لائن میں کہیں پہ کمزوری واقع ہوتی ہے، تو دشمن کو یہ تمع ہوتی ہے کہ اس ملک پہ حملہ کیا جا سکتا ہے. دشمن ہر وقت تاک میں ہوتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کس وقت ہو سکے کہ وہ اس ملک کو ہڑپ کر سکے. لہذا آپ ظاہری جہاں پہ دو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہوتے ہیں، میں کبھی یہ کشمیر کے بارڈر کی یہ تصاویر دیکھی، میں خود نہیں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ہر روز دونوں طرف سے آرمی صبح پریڈ کرتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی ضد میں پرچم کھولتے ہیں مقابلے کے طور پر، اور ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں صبح صبح اٹھ کے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہم دشمن ہیں، دوست نہیں. اور پھر وہ گیٹ بند کیے جاتے ہیں، پھر وہ سارا عمل جو ہے اس سے گزرا جاتا ہے. اگر ایک ظاہری مملکت اور ظاہری سرحد کی بقا کے لیے ایسا عمل ضروری ہے کہ صبح صبح ڈیمونسٹریٹ کیا جائے، دشمن کو دشمن ظاہر کیا جائے، اس کو آنکھیں دکھائی جائیں، اور بارڈر کو کبھی بھی کمزور نہ ہونے دیا جائے، فوجیں مسلسل کھڑی کی جائیں، اور اتنی فوجیں کھڑی کی جائیں کہ کسی بھی جگہ سے ان کے لیے وارد ہونے کا موقع نہ ہو سکے. یہ عادی حالت میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مثلا جنگ کی حالت میں، عادی حالت میں بھی یہ کیا جاتا ہے کہ سرحدیں دشمن کے مقابلے میں مضبوط رکھی جاتی ہیں. ہاں جنگ کی حالت میں تو وہ پورے ایریے کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے جو انتظامات کیے جاتے ہیں، کوئی بھی بارڈر عبور نہیں کر سکتا ہے، کسی بھی شخص کو کسی حالت میں عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، بہت ہی انتظامات سخت کر دیے جاتے ہیں، حتیٰ دور دور تک سرحدوں سے جو آنے والے ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے تاکہ وہ جب بارڈر تک پہنچے تو اس سے پہلے پتا ہو کون آدمی جا رہا ہے. تو یہ ظاہری سرحد ہے، ظاہری سرحد کے لیے اتنے انتظامات ہیں، ان کو بروئے کار رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو ظاہری سرحد کو باقی رکھنے کو جہاد اصغر کہا گیا ہے. یہ چھوٹا جہاد ہے. اب آئیے جہاد اکبر کے لیے، نفس کے جہاد کے لیے، باطنی جہاد کے لیے، اس باطن کی سرحد کو باقی رکھنے کے لیے بھی بارڈر کی لائن کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی سرحد جو ہے وہ حقیقت میں مرکز نہیں ہوا کرتا ہے، سرحد ملک کی جو مرکزی جگہ ہوتی ہے اس سے بہت دور ہوتی ہے، اور معمولاً کیپٹل جو ہے ان کو درمیان میں بنایا جاتا ہے تاکہ سرحد سے جب تک حکومت کوئی بھی ملک جو ہے یا فوج اس کیپٹل تک مرکز تک پہنچتی ہے اس سے پہلے اس کی رکاوٹ کی جائے، اس سے پہلے ہر قسم کا سد باب کیا جا سکے اور دشمن کو ناکام کیا جا سکے وہاں پہنچنے تک. تو عزیزان گرامی، خدا تعالی نے بھی اس انسان کی سرحدیں بھی بنائی ہیں، بارڈر بنائے ہیں باقاعدہ، اور پھر اس کا مرکز بھی بنایا ہے، کیپیٹل ہے اس انسان کا، اور سب سے پہلے کیپیٹل پہ اٹیک ہو جائے تو پھر تو کچھ رہ نہیں جائے گا نا. اگر دشمن اتنا مضبوط ہو کہ وہ سب بارڈر وغیرہ کو کراس کرتے ہوئے ایک دم سے آ کر کیپیٹل پہ حملہ کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ملک کے لوگ جو ہیں وہ تو بیچارے کمزور ہوتے ہیں، بہت جلدی تسلیم ہو جاتے ہیں، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. مگر یہ کہ کوئی الہی انسان جو ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور وہ مقابلہ کر سکے، ورنہ کیپیٹل کے جانے سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اب آئیے یہ انسان کی سرحدیں، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، یہ ظاہری آواز جو ہیں یہ اس کی سرحدیں ہیں، اور اس کا کیپیٹل اس کا دل ہے. دل جو ہے اگر کمزور ہو جائے، عقل انسانی کمزور ہو جائے اور اس پر ہوا و ہوس کا غلبہ ہو جائے تو قطعاً فوج جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. دشمن اپنے اس پورے پلان میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ طاقت میں ہے. کہاں سے کمزوری پیدا ہوتی ہے، کس جگہ سے وہ وارد ہوتا ہے، لیکن وارد ہو کر اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کر اس کے کیپیٹل پہ حملہ کرے، اس عقل انسانی کو محفوظ رکھنے کے لیے حفاظت قلب جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اس مرکز کو محفوظ رکھنا، اس حاکم کو محفوظ رکھنا، اس ملک کے گورنر کو محفوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. یہ لیڈر ہے، لیڈر کو انوالو نہیں ہونا چاہیے. ہاں ممکن ہے کبھی انسان سے شبہات ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، کہیں پہ کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن کمزوری حد سے نہیں بڑھ جانی چاہیے، یعنی ایسے بڑھ جائے کہ دشمن کا غلبہ اس کے دل پہ ہو جائے، پھر دل فیصلہ کرنے سے آری ہو جائے. لہذا اس آیہ کریمہ کا پھر سے ترجمہ کرتا ہوں کہ جس کو ابتدا میں عرض کیا ہے. صلاۃ علی حضرات، کہ وہ جو اما من خاف مقام ربہ، وہ جو پروردگار کے مقام اور عظمت سے خوف رکھتا ہے، اس بلندی سے خوف رکھتا ہے، ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے نفس کو اور اپنے عقل کو محفوظ رکھتا ہے خواہشات کے غلبے سے، یعنی فوجوں کو اس نفس تک پہنچنے نہیں دیتا ہے. نفس تک پہنچنے کے لیے ظاہری آواز سبب بنتے ہیں، لہذا اس غلبے سے بچانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک شے غالب رہے گی دوسری مغلوب. اگر ہوا ہوس غالب ہوگی تو عقل مغلوب ہے، اگر عقل غالب ہوگی تو ہوا ہوس جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے. اب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فاتح ہیں یا مفتوح، اپنے آپ کو وکٹوریس رکھنا چاہتے ہیں یا یہ کہ ہم لوزر ہوں. یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری فوج کتنی مضبوط ہے، ہمارا حاکم کیسا ہے، اس کے مقابلے میں ہم نے کیسے انتظامات کیے ہیں، آیا ہم نے کیے بھی ہیں یا نہیں کیے. اصل میں بعض مقامات پر ممکن ہے ہم نے سوچا ہی نہیں ہے ابھی تک اس کے متعلق، تو سوچنے کی ضرورت ہے، اس کے متعلق تدبیر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ابتدائی مرحلے میں چونکہ خدا متعال نے نفس کو روح القدس بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، اگر ایک نوجوان ہے ابتدائی زندگی مثلاً ابھی شروع کر رہا ہے تو وہ اس کو پاکیزہ رکھ سکتا ہے. اسی کیفیت میں اگر اس کو محفوظ رکھا جائے تو کئی مراحل سے گزرتے ہوئے سید مرتضیٰ جیسی شخصیات نکل سکتی ہیں، سید رضی جیسی شخصیات نکل سکتی ہیں، شیخ مفید جیسی شخصیات نکل سکتی ہیں. یہ جتنی بھی مقدس شخصیات پیدا ہوئی ہیں ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئی ہیں جہاں پر نفس کو محفوظ رکھا گیا، ان کے لیے ہر قسم کے فینسز موجود تھے، بارڈر موجود تھے، انتظامات تھے، اندر دشمن کو داخل نہیں ہونے دیا گیا ہے. لہذا جو سید رضی یا سید مرتضیٰ ابتدا میں قرآنی آیات کو پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا یہ جو روایات مثلا نقل ہوئی ہیں، کبھی ان کے بابا نے مارنے کے لیے تعاقب کیا تو سجدے کی آیات پڑھنا شروع کی، یہ معمولی بات نہیں ہے. کسی کو پتا ہوتا ہے سجدے کی آیت تو پھر پڑھتا ہے نا، اگر کسی کو پتا ہی نہ ہو سجدہ کہاں کیا جاتا ہے، قرآن کے سجدے کتنی جگہ پر واجب ہیں، تو وہ تو نہیں پڑھ سکے گا نا. یہ ابھی 7 سال یا 8 سال یا 5 سال کا زمانہ ہو سکتا ہے نا، جب کوئی دوڑ رہا ہو، بچہ جب دوڑنے لگتا ہے تو باپ اس کے پیچھے دوڑتا ہے، یہ پہلی ابتدائی عمر ہے. اس ابتدائی عمر میں اتنا شعور بیدار کر دیا جائے کہ قرآن سے اتنی آشنائی ہو جائے کہ اپنے باپ کو بھی قرآن کے ذریعے روکے، اخلاق قرآنی کے ذریعے، آیات الہی کے ذریعے اس پہ واجب کر کے اس کو روکے. یہ اس صورت میں ہے کہ قلب محفوظ ہے، پاکیزہ ہے، اس کو اسی قدسیت کی حالت میں رکھا گیا ہے اور یہ قلب قرآن سے آشنا ہے. قرآن ہم نہیں آشنا ہوتے، ہم نے شروع سے فطرت کو قلب سے آشنا ہی نہیں کیا ہے، مگر میں کوئی تھوڑا ہی قرآن کی گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. ابتدا سے ہماری تربیت کوئی اس طرح تھوڑی ہوتی ہے، ہم کئی مراحل سے خامیوں کے منبع سے نکلتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر فرزن کوئی تربیت پا جائے تو پا جائے، ورنہ اگر ہم ابتدا سے انتظام ایسا کریں بچے کی تربیت کا کہ وہ پروان چڑھے تو پاکیزہ پروان چڑھے، ماحول میں رہے پاکیزہ ماحول میں رہے، اگر وہ پاکیزہ ماحول میں رہے تو قرآن سے آشنا ہوگا، حدیث سے آشنا ہوگا، اس لیے کہ یہ فطرت مانوس ہے قرآن کے ساتھ، فطرت حدیث سے مانوس ہے، فطرت صلوات سے محفوظ ہے، مانوس ہے. اور جب اہل بیت اطہار علیہ السلام نفوس طاہرہ ہے تو ایک نفس طاہرہ کا نفس طاہرہ سے تعلق ہو سکتا ہے. کیا کہا گیا؟ الخبیثات للخبیثین، یہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور جو طیبات ہوا کرتے ہیں وہ طیبوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، پاکیزہ کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا ہے نا کہ ایک خبیث کا تعلق طیب و طاہر کے ساتھ ہو جائے، وہ تو بیٹھنا نہیں پسند کرتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی کسی شخص کی سوسائٹی جب بدلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا جی نہیں چاہتا ایسے لوگوں سے بیٹھے جو ذرا نماز روزے کے ساتھ. میں نے کبھی کسی سنا تھا، اس نے کہا بھائی وہ ہر وقت بس مسجد میں ہی ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا بیٹھا جائے؟ یہ بہانہ پیش کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ مذہبی کی باتیں کرتے ہیں. بھائی تو اور کس کی باتیں کرنی چاہیے؟ سینمے کی بات کرنی چاہیے، پب کی بات کرنی چاہیے، کلب کی بات کرنی چاہیے، کس شہر کی بات کرنی چاہیے؟ لیکن ان اس کی چونکہ سوسائٹی نہیں ہے، ذائقہ اور ہے. اب جب ذائقہ ڈیولپ ہو گیا تو وہ نہیں چاہے گا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو داڑھی رکھ لیتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں مولوی بن گیا فلاں آدمی. مولوی بن جانا گناہ ہے. اکثر یہ جو دیندار ہو جاتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں فلاں تو مولوی بن گیا، یعنی مولوی بن گیا گناہ کر لیا اس نے گویا، تو ان کے نزدیک یہ گناہ ہے. بعض کے نزدیک مولوی ہونا گناہ ہے، بعض کے نزدیک مولوی ہونا مقدس ہے، لیکن ادھر جانا گناہ ہے. لہذا ہر انسان کا گناہ اور ثواب جو ہے وہ اس کی فکر کے مطابق ہے، وہ جیسے سوچتا ہے ویسے گناہ ڈیولپ ہوتا ہے. ہم اپنی حدود کو خود معین کرتے ہیں، دوست خود بناتے ہیں، دشمن بھی خود بناتے ہیں، کس کو دوست سمجھتے ہیں کس کو دشمن بناتے ہیں، یہ ہمارا اپنا معیار ہوتا ہے. لیکن اگر الہی معیار کو ہم سامنے رکھیں تو دوست اور دشمن جو ہے وہ واضح ہیں. وہ جو انسان کی خواہشات پہ غلبہ پیدا کرے وہ دشمن ہے، وہ جو انسان کے عقل کو غالب کرے اور اس کو مضبوط کرے وہ دوست ہے. لہذا دوست کا معیار جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے عقل کو سپورٹ کرے. لہذا کہا گیا دوست بھی جب بنائے تو کیسا دوست بنائے؟ عاقل دوست، احمق کو دوست نہیں بنائے. دیکھیں وہاں پر بھی معیار بھی اس طرح دیا، اس لیے کہ احمق کیا کرے گا؟ احمق کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دور کی چیز کو نزدیک، نزدیک کی چیز کو دور کر دے گا. لیکن عاقل آدمی آپ کے پاس بیٹھے گا، اگر کوئی چیز آپ کے لیے مشکل پیدا کر رہی ہے تو آپ کے ساتھ بیٹھے گا، دیکھیں بھائی میں آپ کا بھائی ہوں، عزیز ہوں، آپ کے ساتھ بات صحیح کروں گا، کوئی آپ کو سنہرے باغ دکھانے والا نہیں، ایسی چیز کروں گا جو آپ کے لیے مفید ہے، کبھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دوں گا. یہ عاقل دوست کا کام ہوا کرتا ہے. لیکن احمق دوست ایگزیجریٹ کرتا ہے، باتوں کو بڑھا بڑھا کے بیان کرتا ہے، پھر وہ دوسری چیزوں کو بڑا کر دیتا ہے اور بعض چیزوں کو چھوٹا کر دیتا ہے. یہ کیوں اس کہا گیا؟ اس لیے کہ عقل مضبوط رہے، انسان عاقل پروان چڑھے. اسی طرح مثلا یہ ہماری مجالس کا بھی ایک جو رجحان ہے نا، پچھلے دنوں مولانا سے بیٹھ کر بات کر رہے تھے تو مان کہنے لگے اصل میں یہ مجالس جو ہے نا آپ کے یہاں مجالس جذباتی ہوتی ہیں بہت زیادہ، کیونکہ مقرر جو ہے وہ شروع سے ہی ایسے جذبات میں چلا جاتا ہے اوپر وہ ہائی لیول پہ، کہ لوگ تو جذبات میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جب احساسات حاکم ہو جاتے ہیں عقل جو ہے مغلوب ہو جاتی ہے. اب جب عقل مغلوب ہوگی تو انسان سوچے گا اپنے ہی نا بس ایسے کام رہا ہے، ایک دفعہ اس جوش میں بیٹھا ہے سوچنے کا اس کو موقع ہی نہیں ہے، جو کہتے چلے جائیں سنتا چلا جائے گا اور جتنی اس کو باتیں پسند آتی چلی جائیں گی اس کو خوش ہو جائے گا، بس یہ کام ہے. تو حقیقت ہماری مجالس میں بھی احساسات کو پروان چڑھایا جاتا ہے، عقل کو پروان نہیں چڑھایا جاتا ہے. عقلی مجالس کی ہوتی ہیں، احساساتی مجالس ہیں، جذباتی مجالس ہیں. اور ایسی قوم جو احساساتی اور جذباتی طور پر پروان چڑھتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصے تک تو باہر شیعہ ہوتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، خبر ہی نہیں ہوتی. یہ جن کو ہم سرحدوں پہ دیکھتے ہیں یا جو لبنان میں دو دو مہینے تک علماء کی بات پہ وہاں جمع ہوتے ہیں، یہ احساساتی لوگ نہیں ہیں، عاقل لوگ ہیں. سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہونے والے احساساتی نہیں تھے، احساساتی جو تھے انہوں نے خط لکھے تھے، آ جائیں آپ جلدی آ جائیں، لیکن بہت تھوڑی جذبات کا کیا ہوتا ہے، وہ بلبلے کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد خاموش ٹھنڈا ہو گیا. اب جب جذبات ختم ہو گئے ختم، ہماری قوم بھی جذباتی پروان چڑھ رہی ہے. آپ کتنے دوسری جگہوں پہ چلے جائیں، مساجد امام بارگاہوں میں جائیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ شروع سے ہی تھرڈ گیئر سے شروع کرتے ہیں، اب وہ اس کے بعد تیسرا چوتھا بعد میں آتے ہیں، وہ اتنی سپیڈ میں لے جاتے ہیں کہ بس وہ نعرہ حیدری کی آوازیں آتی ہیں. ہاں وہ دوبارہ تو ایسی کیفیت، بہرحال عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہے جس میں قوم جو ہے وہ عقل پروان نہیں چڑھتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے عقل کو مضبوط کریں. ایک حدیث آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھ رہے ہیں حضرت. مولا متقیان نبی المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں غالب الشہوت قوت ضراوتها. اب میں بعض اوقات اس کو نوٹ کر لیا تو ممکن بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، مولانا دیکھ کے پڑھتے ہیں، میں خود دکھا کے پڑھتا ہوں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ میں لکھ کر لاتا ہوں پھر اس کو چھپاتا ہوں، نہیں، اس کو خود لکھ کر لاتا ہوں تاکہ یہ رسم ٹوٹے کہ ہم نے وہ فی البدیل کہنا ہے، جو کہنا ہے الٹی آ جائے سیدھی آ جائے، جو بات آ جائے منہ میں اس کو کہنا ہی ہم نے یہاں سے آ کر، نہیں، ممبر اس مقام کا نام نہیں ہے کہ جہاں سے جو منہ میں آ جائے کہہ دے، غلط بھی کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے. پرانی آیات کو غلط پڑھ دے، احادیث کو غلط پڑھ دے، متن آئمہ علیہ السلام ان متون کو غلط پڑھتے چلے جائیں تو بہرحال اس کا بروز قیامت میں خود ذمہ دار ہوں. لہذا فرماتے ہیں غالب الشہوات قوت ضراوتها فانها ان قویت ملکتك. وہ جو غالب على کل غالب ہے، امیر المومنین کے القابات میں سے ہے نا، علی غالب على کل غالب، ہر فاتح پہ فاتح آنے والی ہستی، وہ لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں غالب الشہوت، اپنی شہوت پر غلبہ پیدا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کبھی شہوات قوی ہو گئی، مضبوط ہو گئی، تو وہ تمہیں اپنے قبضے میں کر لیں گی، اپنا اسیر بنا لیں گی، پھر کچھ اس طرح سے اسیر ہو جاؤ گے استقادت کا، پھر وہ تمہاری قیادت کریں گی، تمہیں اپنے پیچھے چلائیں گی، وہ قائد ہوں گی تم اس کے مقتدی ہوں گے. ولم تقدر على مقاومتها، پھر اس کے بعد تو اس کے مقابلے میں مقاومت کے قادر نہیں ہوگا. لیکن بالکل اسی تصویر کو سامنے رکھیں، اسی ایگزامپل کو، کہ جب فوج نے حملہ کر دیا پورے زور شور کے ساتھ اور وہ ملک کے بارڈر کو کراس کر کے اندر آ گئے اور وہ کیپیٹل کے قریب آ کر انہوں نے لڑکنا شروع کیا تو پھر ظاہر سی بات ہے بہت مشکل ہو جائے گا. پھر ہم مغلوب تو ہو سکتے ہیں غالب نہیں ہو سکتے ہیں. ممکن ہے اپنی جگہ سے پسپائی کرنی پڑے ہمیں, پسپا ہو کر ہم پیچھے چلے جائیں, لیکن اس کے مقابلے میں قدرت ہی رکھیں گے ہم. کچھ دیر کے لیے ہمیں ضرور مغلوب ہونا پڑے گا. لہٰذا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے سے اشابات پہ غلبہ پیدا کرو, ان کو اپنی باغ دور ان کی اپنے ہاتھوں میں رکھو, عقل کے ہاتھوں میں دو. اگر تم نے اپنی باغ دور کو اشابات کے ہاتھوں میں دے دیا, خواہشات نفسانی کے ہاتھوں میں دے دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بندی کے ہاتھ میں ملک دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی کوئی گداگر تھا, تو گداگر کہیں ملک کا حاکم بن گیا. اب جب اس نے حکومت سنبھال لی تو روز کھانے وانے پک رہے تھے, غذائیں حلوے پک رہی ہیں, آپ زبردست بیچارے کو کھانے کو نہیں ملتا تھا, اب وہ ملک کا حاکم بن گیا. تو کبھی دوسرے ملک اطراف کے ملک میں جب دیکھا کہ بھئی یہاں تو کمزور حاکم آ گیا ہے تو آرام سے اس ملک پہ قبضہ کیا جا سکتا ہے, تو ان کو بھی تما ہوئی, انہوں نے فوج کو جمع کیا, حملہ کیا. اب جب حملہ ہو گیا تو حکمران صاحب سے, صدر صاحب سے کہا گیا بھئی حملہ ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا تو اس طرح کریں کہ دیگے چڑھا دیں. کہا قبلہ صدر محترم دشمن نے حملہ کر دیا اور آپ کہہ رہے ہیں دیگے چڑھا دیں. تو ان کا جی بس ذرا کھانے کو لیے جا رہا ہے, ابھی اس وقت ذرا لذیذ غذا کھانے کو لیے جا رہا ہے, حلوا پکا دیں. سب کھانے وانے پکے, اب اس نے کہا دسترخوان لگاؤ. ان کا وہ نزدیک آ چکے ہیں, بالکل آپ کو ہی بتائیں تدبیر کریں اس کے متعلق. کہا میں تدبیر تو کر رہا ہوں. تو وہ جب دسترخوان وغیرہ لگ گیا, سب لوگ کھانے پہ بیٹھ گئے, اور جب وہ سیر ہو کر کھا چکے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا بیگ لے آؤ, وہ تھیلا جو جس کے ساتھ وہ گدا مانگتے تھے نا, تھیلا بھی لے آؤ اور میرے ڈنڈا میرے ہاتھ میں دے دو. اب وہ انہوں نے ڈنڈا اٹھایا, بیگ اٹھایا اور ان کو خدا حافظ, اب آپ جانے اور آپ کا ملک, میرا کام ختم ہو گیا ہے جی. تو بس آؤ تھا اگر آپ عقل کو بیکاری بنا دیں, گداگر بنا دیں, کہ جو شاہباد کی گداگر ہو, ہر وقت اس کے سامنے جھکنے والی ہو, ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد یہ کہ اچھا خدا حافظ, میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں, آپ جانے آپ کام جانے. ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اس کو قوی رکھے, اپنے حکمران کی سپورٹ کرے, اس کو مزید مضبوط بنائے تاکہ وہ اس وجود انسانی پہ, اس نفس انسانی کو سنبھال سکے, اس کو غلبہ نفس سے محفوظ رکھ سکے, ہوا حوث سے محفوظ رکھ سکے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اگر عاقلانہ زندگی بسر کی جائے تو جنت عاقلوں کی جگہ ہے, بے وقوفوں کی جگہ نہیں ہے. جنت ان لوگوں کی جگہ ہے کہ جو عاقلانہ زندگی بسر کر کے عاقلانہ ٹھکانا ڈھونڈتے ہیں. اب دیکھیں نا, مثلاً ایک شہر میں آدمی اگر وارد ہو تو وہ آ کے کسی باہر سڑک پہ سو جائے تو بیوقوف عام آدمی تو یہی کرے گا نا, لیکن اگر عاقل آدمی ہو تو اچھی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا, اپنے رہنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق, اپنے مقام منزلت کے مطابق اچھی جگہ تلاش کرے گا. تو دنیا میں بھی عاقل آدمی معمولی چیزوں کے بدلے میں اپنے اس قسط کو نہیں بیچتا ہے, بلکہ عاقل آدمی اس کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کی قیمت کیا لگائے, قیمت لگائے تو جنت کے بغیر نہیں لگاتا ہے, اس کی تلاش میں رہتا ہے. لہذا پہلی شے اور پہلا مرحلہ, پہلی تدبیر جو انسان کے لیے ہے تہذیب نفس کے لیے, وہ اپنے عقل کو محفوظ رکھنا ہے, اس وجود مرکزی کو محفوظ رکھنا ہے. اب دوسرا مرحلہ ہے, دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیتے ہیں فوج نے حملہ کر ہی دیا, یہ تو ہوتے ہی رہتا ہے نا جی, ملک پہ حملہ کرنا جو ہے اس کے لیے ہم سوچتے رہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہندوستان ہم پہ حملہ کر دے, لیکن ہمارے ملک پہ یہ جو باطنی ملک ہے اس پہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, دن رات ہوتا ہے، کبھی اٹھتے ہیں تو ہوتا ہے، سوتے ہیں ہوتا ہے، مختلف اوقات میں بات کر لیتے ہیں تو ہو جاتا ہے، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے سلسلہ. تو اگر ہو گیا پھر کیا کیا جائے، پھر کیا تدبیر ہے؟ اسپائی کر دی جائے، اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ وہاں پر بھی عقل یہ کہتی ہے کہ فوری تدبیر کی جائے، فوری فوج کو تشکیل دیا جائے، جتنی بھی قوتیں ہو سکتی ہیں والنٹیئر کو جمع کیا جائے. والنٹیئر فوج بنائی جاتی ہے، جانباز فورس کہتے ہیں نا. جب ایسی کیفیت ہو جائے، ایمرجنسی ہو جائے، تو حکومتیں اپنے ملک کے گاؤں دیہاتوں میں جہاں پر کوئی ناکارا قسم کے لوگ جتنے بھی مزدور ہیں سب کو اکٹھا کر کے لے آتے ہیں تاکہ ایک جانباز فورس تیار کی جائے جو دشمن کا مقابلہ کر سکے. اس وقت فوج پوری مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، یہ محدود فوج ہے. اگر ایمرجنسی کی کیفیت میں ساری فوجوں کو اور ساری قوتوں کو بروئے کار لا کر دشمن کا مقابلہ کیا جاتا ہے تو اس نفس انسانی پر بھی جب غلبہ ہو جائے خواہشات کا تو یہی کرنا چاہیے. اس کے مقابلے میں ہر قسم کی قوتوں کو، تمام طاقتوں کو بروئے کار لا کر اس پر حملہ کیا جائے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. تمام قوتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس پہ دعائیں ہیں، مناجات ہیں، گریہ وزاری ہے، رات کے نافلہ ہیں، صدقہ دینا ہے. یعنی اس برائی کی جگہ پہ، اس دشمن کی جگہ پہ تمام وہ خوبیاں رکھتے چلے جائیں تاکہ یہ مملکت باطن محفوظ ہو جائے، عقل انسانی محفوظ ہو جائے، اور ہر وہ مقام جہاں سے موعظہ ہو سکتا ہو، جہاں سے نصیحت ہو سکتی ہو. اس لیے کہ انسان کسی بھی وقت تبدیلی ممکن ہے، اس میں کوئی آن تبدیلی آ سکتی ہے. انسان تبدیلی کا مرکز ہے اور اس میں تبدیلی آنن فآنن آتی ہے. لہذا کہا گیا نا کہ اس کے متعلق بدگمانی نہ کریں، ممکن ہے اس پہ تھوڑی دیر کے بعد تبدیل ہو جائے، جا کر توبہ کر لے، ابھی کیا بعد میں اس نے اپنی غلطی کی توبہ کر لی. وہ جو واقعہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ملتا ہے کہ حضرت گزر رہے تھے کسی دروازے سے کہ گھر کے اندر آواز سنی، ناچ اور گانے کی، میوزک کی آواز سنی یا ڈانس ہو رہا تھا، جو بھی ہو رہا تھا وہاں پہ. تو حضرت گزرے تو وہاں پہ ان کی کنیز باہر کھڑی تھی اور کنیز سے حضرت نے پوچھ لیا کہ تیرا یہ مالک آزاد ہے یا غلام؟ تو اس نے کہا کہ بظاہر تو آزاد ہے. حضرت نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اس میں اتنی بڑی جرأت پیدا ہو گئی، وہ اپنے آپ کو حکم خدا سے بھی آزاد سمجھتا ہے اور خدا کے حکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس خاتون کا یہ کلمہ سننا تھا اور واپس آ گئی. آ کر مالک سے کہا کہ ایک آدمی گزر رہا تھا دروازے سے اور اس نے اندر سے ان آوازوں کو سنا ہے، اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے اور پھر یہ جواب دیا اور چلے گئے. اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ ذرا رک جاؤ، کیا کہا ہے؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ آزاد ہے یا غلام؟ کہا کہ میں نے کہا ہے کہ آزاد ہیں. پھر کیا کہا؟ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ آزاد ہے. پدر مادر آزاد ہے، کہتے ہیں دو قسم کے آزاد ہوتے ہیں، ایک آزاد منش ہے، ایک پدر مادر آزاد ہوا کرتا ہے. آزاد منش فکری آزاد ہے، خواہشات سے آزاد ہے، ہوا ہوس سے آزاد ہے، لیکن پدر مادر آزاد وہ کرتا ہے جو حکم خدا سے آزاد، مالک سے بھی آزاد. یعنی ایسی آزادی کہ اس میں کوئی قانون نہ ہو، اس میں کوئی ضابطہ نہ ہو، اس کی اپنے ہی قوانین ہو، ایک جنگل کا قانون. یہ جب کبھی کسی سے کہیں تو کہیں بھائی ہم تو آزاد آدمی. آزاد ہے کیا مطلب آزاد؟ تو عزیزان گرامی جب یہ جملہ سنا بشر نے تو کہتے ہیں جلدی سے اپنے گھر سے باہر نکلے، تلاش میں نکلے، جوتے نہیں پہنے. کہا میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں جس نے یہ کلمہ کہا ہے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے عزیزان گرامی، کہ ہر ایک کلام بھی مؤثر نہیں ہوتی، ہر کلام مؤثر نہیں ہوتی، بعض کلام مؤثر ہوتے ہیں. یعنی جتنا انسان میں تہذیب نفس ہوتی ہے اتنی مؤثر ہوتی ہے، اس سے زیادہ مؤثر نہیں ہو سکتی. یہ معصوم کی کلام ہے، وہ جو درجہ عصمت پہ فائز ہیں ان کی کلام ہے، جو بچپن سے لے کر پیدائش سے پہلے سے طہارت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں ان کی کلام ہے. ابھی کیوں ہی سنا دوڑتا ہوا پیچھے گیا حضرت کی بارگاہ میں، کہا مولا آپ نے کیا کہا ہے؟ کہا میں نے یہ کہا ہے کہ تیری آزادی کی وجہ سے اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے کہ تو اپنے گھر میں یہ ناچ اور میوزک کرتا ہے. کہتے ہیں وہی جیسے جوتے اس نے اتارے تھے پھر گھر واپس نہیں گیا ہے، مدتوں تک استغفار کیا اور یہ شخص بشر حافی بن گئے. حافی کہتے ہیں کہ جوتے کے بغیر چلنے والا، نام پڑ گیا بشر حافی، یعنی زندگی بھر ایسے پشیمان ہوئے. ایک آن میں، ایک لمحے میں، ایک گفتگو کے ذریعے، ایک معاہدے کے ذریعے، ایک تذکر کے ذریعے انسان میں تبدیلی آ جاتی، اور اس کی انتظار میں رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، تلاش کرنی چاہیے. کبھی کوئی دعا مؤثر ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی کوئی معجزہ، کوئی حدیث مؤثر ہو جاتی ہے. ایسی جگہوں کو تلاش کیا جائے، ایسے ٹھکانے ڈھونڈے جائیں. ایسے تو نہیں ہے نا کہ اولیاء خدا ختم ہو گئے اس دنیا میں. کبھی اگر امراض اس حد تک بڑھ جائے، خواہشات کا غلبہ اتنا بڑھ جائے، تو پھر کسی اسپیشلسٹ کو دیکھنا چاہیے نا جا کے. ایسے تو نہیں ہونا چاہیے گھر میں بیٹھا رہے. ہمیں جب دل کی مرض ہوتی ہے تو ہم جا کے کمپاؤنڈر کو تھوڑا دکھاتے ہیں، معمولی مریض کو تھوڑا دکھاتے ہیں، معمولی ڈاکٹر کو تھوڑا دکھاتے ہیں. ایسے کو ڈھونڈتے ہیں جو اچھا ماہر اسپیشلسٹ ہو. تو اس دنیا میں بھی فقہا موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، بزرگان دین موجود ہیں، لیکن ہم کب تلاش کرتے ہیں؟ اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتے ہیں. اپنی جسمانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ہمیں اس کا خیال ہے کہ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ انشورنس کرا رکھی ہے، کہیں ذرا برابر کوئی زخم لگتا چلا جائے تو فوراً کلیم مارے، جتنے پیسے ہو سکے نکال لیں اس میں سے. لیکن ہم نے کیا ہے اس نفس انسانی کی بھی انشورنس کی ہے؟ نہیں کی ہے نا، نہیں کرتے. اصل میں ایک طلبہ کب اٹھ کر جاتا ہوں میں کسی بزرگ سے تذکر لوں اپنی زندگی میں؟ ہم اس کی بھی انشورنس نہیں کرتے. وہ مراتب اگر طے کیے جائیں، ان حدود کو طے کیا جائے، ان مراحل کے ذریعے گزرا جائے، تو ہر انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنی تربیت کا سامان کرے. تزکیہ کا سامان کرنا بہت ضروری ہے اذان گرام. آئیے عصر عاشور کے بعد اور شان غریباں کے بعد کربلا کی طرف نگاہ کرتے ہیں. کیا عاشور کے بعد مصیبت ختم ہو گئی، یا اصل مصیبت کا آغاز عاشور کے بعد ہوا ہے؟ بہت سے لوگ دسویں تک عزاداری کو محدود کرتے ہیں، لیکن عزاداروں اصل مصیبت کا آغاز اسی شام غریباں کے بعد ہوا ہے. ہاں یہ ہماری بساط ہے، ہم تھک جاتے ہیں، آخر ہم انسان ہیں، بہت زیادہ دیر تک ہم آزاداری نہیں منا سکیں گے. لوگوں کے اپنے مسائل ہیں، کاروبار ہے، ان کی اپنی زندگی ہے، کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن حقیقت عمر میں اگر دیکھا جائے تو آزاداری اور مصیبت شام غریباں کے بعد شروع ہوئی ہے، کہ جب 11 محرم کو ایک مرتبہ لعینوں نے حکم دیا بیمار کربلا کو توک پہنا دی جائے، زنجیر پہنا دی جائے، بیویوں کے ہاتھ باندھ دیے جائے۔ میں سوچ نہیں سکتا ہوں عزیزوں کہ وہ زینب جس کے سر پہ چادر بھی نہیں تھی اور اس کے ہاتھ بھی باندھ دیے جائے۔ اے عزاداروں، جب اس قافلے کو ترتیب دے چکے ہیں، محملوں پہ سوار کر لیا گیا ہے، تو میری آقا زادی نے ایک مطالبہ کیا ہے۔ زینب کا کوئی مطالبہ پورا نہیں ہوا، کسی مطالبے کو بھی ان لائنوں نے پورا نہیں کیا ہے۔ عزاداروں، بی بی نے کہا اگر ہمیں لے جانا ہے تو مقتل سے نہ گزارا جائے، اس لیے کہ ہمارے شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بعض لاشیں ایسی کیفیت میں نہیں ہیں کہ جنہیں دیکھا جا سکے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سنو کہ بی بی کی مصیبت کو، زینب کی مصیبت کو، یہ پرتبہ محمل پہ سوار ہو کر ان لہینوں نے اس مقام سے گزارا ہے جہاں پر مظلوم کربلا کی لاش پڑی ہوئی۔ مقتل والے لکھتے ہیں جب زینب اور ام کلثوم اور حضرت سکینہ کا محمل اس کے قریب پہنچا ہے، لاش سید الشہداء کے قریب پہنچا ہے، میری آقا ذاتی زینب محمل پہ ٹھہر نہیں سکتی، اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا۔ سکینہ محمل سے نیچے آئی ہے، ام کلثوم محمل سے نیچے آئی ہے، اب یہ معلوم نہیں کیسے نیچے آئی ہے، جب اونٹوں کو بٹھایا نہیں گیا ہے تو بیبیاں جب اونٹوں سے اتری ہوں گی تو کس انداز میں اتری ہوں گی عزاداروں؟ لیکن میری آقا زادی زینب اپنے بھائی کی لاش کے قریب آئی ہے، اور مقتل نے چار خطابات کو یہاں پر نقل کیا ہے۔ ایک خطاب بی بی نے آ کر اپنے پروردگار سے کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے بھائی کی لاش کے نیچے رکھا ہے، اور لاش کے نیچے رکھ کر پروردگار کے حضور ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اور پھر بی بی کا رخ مدینہ کی طرف مڑ گیا ہے، وا جدہ ہو وا رسول اللہ، ہادا حسین مرمل بالدماء، ہاتھوں کو نیچے رکھ کر جب یہ بی بی کہہ رہی ہے نا، زیادہ ذرا سوچیے کتنی بڑی مصیبت ہے کہ لاش کے نیچے ہاتھ رکھا ہو اور اپنے نانا رسول اللہ کی طرف مخاطب ہو، کہہ رہی ہے میرے نانا رسول اللہ، یہ حسین ہے، مرمل بالدماء، خون میں لت ہے، اس پہ تیر لگے ہوئے ہیں، پتھروں کے نیچے یہ ڈھیر ہے۔ عزاداروں، پھر اس کے بعد اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہا ہے، وا اماہ وا فاطمتا ھذا حسین، اے میری مادر گرامی، یہ تیرا ہی حسین ہے، آ دیکھ کس طرح مظلوم کربلا کی سرزمین پہ ابھی تک اسے کفن نہیں دیا گیا ہے، ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کوفہ کی طرف رخ کیا ہے، پھر کہا، وا ابتا ہو، اے میرے بابا علی، آپ پہ بھی سلام ہو میرے، یہ آپ کا حسین کربلا کی سرزمین پہ ہے۔ لیکن جب بی بی سلام کر چکی ہے نا، اس کے بعد حضرت سکینہ آگے بڑھی ہے، سکینہ آ کر لپٹ گئی بابا کی لاش کے ساتھ، اب کس طرح بی بی کو جدا کیا گیا ہے اس کا معلوم نہیں ہے عزیزو۔ بی بی کو جدا کرنے کے لیے ایک مرتبہ میرے مولا زین العابدین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا رخ مڑ گیا، حضرت کے چہرے پہ زردی چھا چکی تھی اور حضرت کے چہرے پہ موت کی کیفیت طاری ہو چکی تھی کہ سکینہ کو بابا کی لاش سے جدا کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ Yeah,
شما.